الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، 26واں پارہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الاحقاف، اور سورۃ الاحقاف کی 13-14 آیتیں پچھلی حاضری کے موقع پر تلاوت کی گئی تھیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کرنے کی توفیق ہوئی تھی، بیان کرنے اور سننے کی ہمیں توفیق ہوئی تھی. آج کی مجلس میں یہ اس سے اگلی آیات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور حقوق العباد میں بھی خاص طور پر ماں باپ کا حق جو تمام بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا حق تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, جو خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, اور اس کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جو ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں. اور پھر اللہ رسول کے بعد پھر حق ہے والدین کا, اور اللہ تعالی نے جگہ جگہ والدین کے اس حق کی تاکید بیان فرمائی ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَوَصَّيْنَا, ہم نے وصیت کی ہے الْإِنسَانَ, انسان کو, بِوَالِدَيْهِ, اس کے والدین کے بارے میں, احسانہ, کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو وصینا کا لفظ ذکر فرمایا, اور وصینا کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا, اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں بھی وصیت کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے انتقال سے پہلے کوئی آگے کے لیے نصیحت کرے. تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ نے ہمیں اس کام کی وصیت کی تھی. اور مرتے وقت انسان جو نصیحت کرتا ہے, عام طور سے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور انتقال ہونے والا ہے, اس وقت میں اگر وہ اپنے متعلقین کو, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو کوئی بات کہے گا کہ بھئی دیکھو آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو جا رہا ہے تو اس کا نفع اسے تو نہیں پہنچے گا. تو وہ جو وصیت ہوتی ہے اس میں مخاطب کے اوپر کمال شفقت ہوتی ہے, یعنی اس میں کہنے والے کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ محض سننے والے ہی کا فائدہ ہوتا ہے, اور اسی کو نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ لفظ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصیحت کی, بلکہ فرمایا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اشارہ کر دیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں, اور اللہ تعالی جو یہ حکم دے رہے ہیں وہ محض تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی, اور فرمایا بِوَالِدَيْهِ, والدین, تو والدین ظاہر ہے بولا جاتا ہے مراد اس سے ماں اور باپ ہیں, باپ اور ماں. احسانہ, احسان کے معنی حسن سلوک کرنا, یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض عین ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی اچھا سلوک کرنا یہ بھی فرض ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا, تو آپ نے سب سے پوچھا گیا کہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا, پھر فرض نماز اپنے وقت پر ادا کرنا, اور پھر تیسرے آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرض عین ہے, چنانچہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. یعنی یہ صرف بات نفلوں کی نہیں, نفلوں سے بھی آگے سنت, سنت سے بھی آگے واجب, واجب سے بھی آگے فرض, پھر فرض بھی فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے. فرض کفایہ تو وہ ہوتا ہے کہ اگر دو تین افراد میں سے, کچھ لوگوں میں سے ایک دو آدمی کر لیں تو وعدہ ہو جاتا ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے. اب فرض کیجئے کہ پانچ بچے ہیں کسی شخص کے, تو وہ جو پانچ بچے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو باقی چار کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا, نہیں, بلکہ وہ ہر ایک کے ذمے علیحدہ علیحدہ فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا سہولت ہو اور جیسے حالات ہوں اس کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. اور جس طرح حسن سلوک فرض ہے اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ. ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے جہاں کہیں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, تو شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. لیکن شرک کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے وہ عقوق الوالدین, والدین کا رشتہ کاٹنا. عقوق الوالدین, والدین کا رشتہ کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. تو جس طرح مشرک, ظاہر ہے کہ بہت وہ مشرک ہے اور کافر ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اس طرح جو آدمی والدین کا رشتہ کاٹتا ہو یعنی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور گویا کفر کے راستے پر جا رہا ہے. یعنی شرک کے نیچے ہے لیکن راستہ وہی ہے مشرکوں اور کافروں والا. اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالی نے جہاں کہیں والدین کا ذکر کیا ہے تو وہاں دو لفظ ذکر فرمائے. کہیں تو ذکر فرمایا ہے کہ وبالوالدین احسانا, یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کہیں کہیں احادیث میں اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ بر بالوالدین, چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ وبرم بوالدی, وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ وبرم بوالدتی, کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ وبرم بوالدتی, کہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور میں بر بوالدتی ہوں یعنی اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. تو قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ دو لفظ آئے ہیں, ایک احسان, احسان کے معنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور دوسرا ہے بر یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. وہ نیکی کرنا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو نیکی کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو فرض ہے, اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا یعنی ایسے کوئی کام کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو, والد کی والدہ کی شان کے خلاف ہو اور ان کو تکلیف پہنچائے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حرام کا لفظ عام لوگ تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں لیکن قرآن وغیرہ میں احادیث میں حرام کا لفظ بہت سخت ہے. یعنی وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حرام کہہ دیں, بلکہ جب قرآن اور حدیث کی صریح نصوص آیات اور احادیث میں اس پر سخت قسم کے الفاظ آئے ہوں تب اس کو حرام کہا جاتا ہے. شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, زنا حرام ہے, شرک حرام ہے, یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو حرام کہا جاتا ہے. تو یہ جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا ہے یہ واقعتاً حرام ہے, یعنی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہاں تک یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ بنو اسرائیل میں قرآن مجید میں سورہ بنو اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فلا تقل لہما افن, کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو, ماں باپ کو اف بھی مت کہو. یعنی انہوں نے کوئی کام کہا آپ نے کر دیا, پھر انہوں نے کوئی کام کہا تو آپ نے کر دیا, پھر اف ہے تو فرما اف بھی مت کہو. ولا تنہر ہوما, اور ماں باپ کو جھڑکو مت. یا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے جھڑک کے بات مت کرو. ولا تنہر ہوما, اور ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. اور فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے ذلت کا پر جھکا دو، لفظی ترجمہ ذلت کا پر جھکا دو، ذلت کے بازو جھکا دو، یعنی کیا مطلب کہ ان کے سامنے اکڑ کے بھی مت کھڑے ہو بلکہ ان کے احترام کے مطابق رویہ اختیار کرو، چنانچہ اپنے بازو جو ہے جھکاتے رکھو ان کے سامنے، یہاں تک فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے ساتھ ذلت کے بازو جھکا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا تھا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی تفصیل بیان فرمائی، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر موٹی موٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تفصیل بیان نہیں کی جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فجر کی دو رکعتیں، ظہر کی چار، عصر کی چار، یہ قرآن مجید میں ذکر نہیں کی گئیں، احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. قرآن نے صرف یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن والدین کے مسئلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی تفصیل ذکر فرمائی ہے، ان کو اف مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو، اور ان کے سامنے ذلت کا بازو جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پیچھے بھی ان کے لیے دعائیں کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا ہے. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور سنت ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے واجب ہے، بلکہ واجب بھی نہیں بلکہ فرض ہے، اور فرض بھی نہیں بلکہ فرض عین ہے. یہ بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے، یہ سنتوں سے بھی آگے کہیں کی چیز ہے. یعنی آپ 10-20 سنتیں بھی ملا لیں تب کہیں جا کے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر کہیں اس کا مقام پہنچتا ہے. تو یہ ہے حسن سلوک. البتہ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور نیکی کرنے کو فرض عین قرار دیا، اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا. لیکن یہ کہ ساتھ ہی قرآن مجید نے یہ بات بھی بتلا دی بالکل صاف کر کے کہ اگر وہ کوئی گناہ کی بات کریں یا کوئی ایسی بات کریں کہ جو عقل اور نقل کے خلاف ہو تو وہ ماننا کوئی ضروری نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا بیلنس اعتدال کے ساتھ بات کی ہے، ایسا نہیں الٹا بات نہیں ہے بلکہ بہت سو قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان میں بڑا توازن ہے. چنانچہ ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر ابھاریں، اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو، تو فلا تطعہما، تو دیکھو ان کا کہنا نہ ماننا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا. اور آگے فرمایا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ کا کہنا تو نہ ماننا مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا. کمال ہے دیکھو، ایک طرف یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کہنا نہ ماننا، اپنے ماں باپ کا برائی کے اندر کہنا نہ ماننا. چنانچہ ماں باپ اگر کہیں کہ بیٹا کفر کر، مثلا کافر ہے ماں باپ، یا جناب ماں باپ جو ہے مشرک ہیں وہ کہتے ہیں شرک کر، یا ماں باپ جو ہے گناہ کبیرہ کا کہتے ہیں کہ تو فلا گناہ کر، تو صاف انکار کر دو کہ ابا جی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، امی جان یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، صاف انکار ہوگا. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ فلا توتے ہوما، آپ ان کی اطاعت مت کرو. لیکن فرمایا وصاحب ہوما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. کیا مطلب کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، شرک کا، کفر کا، ناجائز کاموں کا حکم دے رہے ہیں، تو اس میں ماں باپ کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہیں، ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے ہی زندگی گزارنی ہوگی، اور آپ ان کے ساتھ بس سلوکی پھر بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، یہ ہر ماں باپ کا ہے. اگر ماں باپ جو ہیں وہ نیک ہیں، داڑھی والے ہیں، تو بھی یہی ہے، اور ماں باپ بغیر داڑھی کے ہیں تو بھی یہی ہے. اگر وہ نمازی ہیں تو بھی حکم یہی ہے، اور اگر نمازی نہیں ہے تو بھی یہی حکم ہے. اگر مسلمان ہے تو بھی یہی حکم ہے، بدعتی ہے تو بھی یہی حکم ہے، اگر کافر مشرک ہیں تو بھی یہی حکم ہے. ماں باپ اگر مشرک اور کافر ہوں ہے جی, ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے اور بد سلوکی کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ جو یہ حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ نیک ہیں یا جناب مسلمان ہیں یا دیوبندی ہیں یا فلاں ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے والدین ہونے کی بنا پر. چنانچہ والدین چونکہ والدین ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہوگا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. باقی بات تو بات جو ہے وہ اللہ رسول کی بات مقدم ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ ہوگا ماں باپ کا. اب اگر اللہ رسول حکم دے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو, ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی مت رکھو, ماں باپ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم فلاں گناہ نہ کرو, ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گناہ کرو, تو آپ کے لیے اللہ رسول کا حکم ماننا ضروری ہوگا, ماں باپ کا آپ حکم نہیں مانیں گے. قرآن نے کہا کہ فلا تطعہما, آپ ماں باپ کی اطاعت مت کرو گناہ کے کاموں میں. لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اور یہ وہ توازن ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, یعنی بہت کم ہی اس کی مثالیں آپ کو مل. ہمارے یہ آدمی ادھر ہو جاتا ہے بالکل, اور یہ بالکل آدمی ادھر ہو جاتا ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ جناب ماں باپ کے سامنے بد سلوکی ہے اور ماں باپ کا کوئی خیال ہی نہیں, اور جو آدمی حسن سلوک پر آیا تو وہ بالکل ہی ادھر چلا گیا. توازن نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ توازن سکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا, ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی نہیں کی جائے گی, اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, لیکن اس کے باوجود وہ راضی نہ ہو یا یہ کہ وہ ناجائز کاموں کا حکم دیں تو پھر بچے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے ان آیات کا خلاصہ. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اس کی ماں نے بڑی مشقت اٹھا کے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ اٹھایا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا. وحمله وفصاله 30 شهرا, اور حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے میں ہوا. یعنی کم از کم 30 مہینے لگتے ہیں اس میں. ماں جو ہے بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے, حمل کی مشقت برداشت کرتی ہے اور بچے کی تکلیفیں اٹھا کر پرورش کرتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع میں ماں باپ کا ذکر کیا, اور ماں باپ کا ذکر کرنے کے بعد پھر کس کا ذکر کیا؟ ماں کا. اور یہ فرمایا کہ حملت امہ کرہن, کہ اس کی ماں نے یعنی انسان کی ماں اس کے حمل برداشت کرتی ہے, کرہن بڑی مشقت کے ساتھ. چنانچہ لوگ جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور عمر والے ہیں کہ حمل ٹھہرتا ہے تو طرح طرح کی تکلیفیں ماں کو شروع ہو جاتی ہیں. کبھی یہ تکلیف ہے, کبھی وہ تکلیف ہے, کبھی الٹیاں, کبھی کچھ ہاضمہ خراب وغیرہ وغیرہ. پھر وہ 8 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے حمل کی تکلیفیں, پھر وضع حمل بھی کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, ماں کی جان پہ بن جاتی ہے, دوبارہ ایک طریقے سے ماں کو زندگی ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد بچے کی پرورش کرتی ہے, اور خاص طور پر ایسے وقت میں کہ بچہ کچھ بھی کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتا, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ اپنا کچھ کر سکتا ہے. اس وقت میں ماں تکلیفیں اٹھا کر اس کو پالتی ہے, اور پھر 2-2.5 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے, اپنا دودھ پلائے یا اپنا دودھ پلائے, لیکن ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سے لہو نے بھی لکھا, اور مفسرین محدثین نے بھی لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے باپ کا ذکر ایک مرتبہ کیا ہے اور ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیا ہے. کیونکہ شروع میں یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب والدین میں تو دونوں آ گئے, باپ بھی آ گیا اور ماں بھی آ گئی. پھر اس کے بعد آگے فرما حملت امہ کرہن, کہ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کا حمل اٹھایا. بوضعات ہو کرہا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا. تو ماں کا ذکر پھر دو مرتبہ کیا تو کل ماں کا ذکر ہو گیا تین مرتبہ اور باپ کا ذکر ہوا ایک مرتبہ. یا اللہ خیر. تو باپ کا ذکر ایک مرتبہ ہے اور ماں کا ذکر تین مرتبہ ہے. اور اسی کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. عرض کیا کہ پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. وہ تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ ثم اباک پھر اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ. کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کے خاطر تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ تکلیفیں کم برداشت کرتا ہے. ماں جو ہے وہ اپنا گود میں اٹھا کے پھرتی رہے گی, ساری ساری رات ٹہلتی رہے گی, بچے کا پیشاب اور پخانہ صاف کرے گی. باپ تو نہیں کام کر پاتا. باپ جو ہے تھوڑی دیر تو اٹھائے گا, بہلانے کی کوشش کرے گا, جب دیکھا بچہ چپ نہیں ہو رہا تھپڑ اور مار دے گا اور رونا شروع کر دے گا بچہ. ماں نہیں یہ کام کرے گی. ماں جو ہے وہ اپنے سینے سے لگائے پھرتی رہے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آرام پہنچا کے, راحت پہنچا کے, سلا کے اس کو راحت پوری پہنچائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے اور باپ کا درجہ کم ہے. لوگ کہتے ہیں عورتوں کا درجہ اسلام میں کم ہے, حالانکہ یہاں اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو عورتوں کا درجہ زیادہ ہے اور مرد کا درجہ کم ہے. ماں کا درجہ زیادہ ہے, باپ کا درجہ کم ہے. اسی لیے احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نہیں آیا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے, یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حسن سلوک کا وقت آئے تو اس میں ماں کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے اور باپ کی خدمت اس کے مقابلے میں کم ہے. لیکن جب معاملہ آ جائے بات ماننے کا, جب معاملہ آ جائے بات ماننے کا کہ کس کی بات مانی جائے, تو اس میں باپ کی اطاعت مقدم ہے ماں کی اطاعت پر. وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ماں ہے, عورت ذات ہے, اور عورت ذات کے بارے میں آتا ہے ناقصات العقل والدین, کہ ان کے عقل کے اندر بھی کمی ہے اور ان کے دین کے اندر بھی کمی ہے. یہ حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل والدین ہے. تو عورتیں شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ناقصات العقل والدین سے ہمارا مرتبہ کم ہو گیا, لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ناقصات العقل والدین نے ان کے مرتبے کو کم نہیں کیا بلکہ ان کے مرتبے میں اضافہ کر دیا. اور وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے, اپنے عقل سے اور تجربے سے سوچتا ہے, اور عورت جو ہے وہ جذبات میں سوچتی ہے. عورت جو ہے وہ جذبات سے سوچتی ہے. چنانچہ عورت کے جو جذبات محبت ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو جذبات نفرت ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتیں بنیادی طور پر جذباتی ہوتی ہیں, اور مرد جو ہے عورتیں جو بنیادی طور پر جذباتی ہے, اور مرد جو ہے وہ اگر جذباتی ہو تو سمجھو آدھی عورت ہی ہے وہ. اور مرد جو ہے عام طور سے اگر جذباتی نہ ہو تو وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تمام عواقب وغیرہ سوچ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں. اب اسی لیے جب بچے کی پرورش ہوتی ہے تو بچے کی پرورش عقل سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ عقل سے تو وہی ہوگا کہ باپ کافی دیر تک اس کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا, اور جب دیکھے گا چپ نہیں ہو رہا تو تھپڑ مار دے گا. وہ تو عقل کی بات ہے. لیکن ماں عقل سے نہیں فیصلہ کرتی. ماں فیصلہ کرتی ہے کس سے؟ جذبات سے, کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں. میں ماں کی مامتا جو ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو تھپڑ نہ مارا جائے بلکہ اس کو سینے سے لگا کر اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. چنانچہ باپ کو اس کے پیشاب اور پخانے سے بدبو آئے گی, اور وہ جناب پیشاب پخانہ صاف کرتے ہوئے گھبرائے گا. ماں کو جو ہے اسے کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی ماں کی ممتا بڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے باپ کی ممتا نہیں, آپ نے سنی ہوگی ماں کی ممتا ہر ایک کہتا ہے, ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کی اس خدمت کی وجہ سے, ماں کی اس شفقت کی وجہ سے, اور ماں کی اس ممتا کی وجہ سے ماں کا درجہ بڑھا دیا. چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کا ذکر تین مرتبہ کیا اور باپ کا ذکر ایک مرتبہ کیا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کے حمل برداشت کیا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس کا حمل اٹھانا اور دودھ کا چھوڑانا یہ 30 مہینے میں ہوا. یہ کم سے کم مدت ہے, کیونکہ حمل جو ہے وہ کم سے کم 6 مہینے کا ہو سکتا ہے, 6 مہینے سے کم کا شریعت میں نہیں ہوتا. کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے کا ہو سکتا ہے, 6 مہینے سے کم کا حمل نہیں ہوتا. عام طور سے تو 8-9 مہینے میں ولادت ہوتی ہے بچے کی, لیکن اگر 7 مہینے بھی ہو جائے, 8 مہینے بھی ہو جائے تو بھی ہو سکتا ہے, اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور پھر کم از کم حمل کی مدت تو ہو گئی 6 مہینے, اور پھر بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ جمہور علماء اور فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک 2 ہے. چنانچہ ماں جو ہے وہ 2 تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. البتہ جب 2 پورے ہونے لگیں اس سے پہلے ہی ماں کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اب یہ دودھ کا سلسلہ ختم کروں. چنانچہ ماں ایسی کرتی ہیں, آہستہ آہستہ دودھ چھڑاتی چلی جاتی ہیں, اوپری چیزیں جو ہیں وہ بڑھاتی چلی جاتی ہیں, اور 2 کے بعد پھر دودھ نہیں پلایا جاتا. اسی کو کہا جاتا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 ہے, مدت رضاعت 2 ہے. چنانچہ اس مدت رضاعت 2 کے اندر کوئی بچہ اگر دودھ پیے گا اپنی ماں کے علاوہ کسی کا, تو دودھ پلانے اور دودھ پینے کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر جاری ہوں گے. اور اس مدت رضاعت کے بعد اگر دودھ پیا جائے گا یا پلایا جائے گا تو عام حالات کے اندر وہ معتبر نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حمل کی کم سے کم مدت ذکر کی کہ وہ 6 مہینے ہے, اور جو دودھ چھڑانے کی مدت ہے وہ 2, تو 2 6 مہینے یعنی 30 ماہ قرآن مجید نے یہاں ذکر کی. اور پھر فرمایا کہ پھر یہ بچہ جو ہے یہ پروان چڑھا, جوانی کو پہنچا, اور جوانی کو پہنچنے کے بعد عقل بھی کامل ہوئی. جوان ہوتا ہے آدمی کے اعضا مضبوط ہونے لگتے ہیں, وہی چھوٹا سا بچہ جو گود میں تھا نہ جناب چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا, آہستہ 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 اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قوت عطا فرماتے ہیں اور ماں باپ کو ذریعہ بناتے ہیں اس بچے کے پالنے کا. چنانچہ ماں باپ کما کے لا کے دیتا ہے, ماں جو ہے اس بچے کو کھلاتی رہتی ہے, پلاتی رہتی ہے, اس کا پیشاب پخانہ برداشت کرتی ہے, پھر اس کو پیشاب کرنا سکھاتی ہے, استنجا کرنا سکھاتی ہے, کپڑے بدلنا سکھاتی ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھائی. یہ ساری تکلیفیں کون برداشت کرتا ہے؟ ماں برداشت کرتی ہے اور باپ برداشت کرتے ہیں. تو خالق اور مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کو ذریعہ بنا ہے بچوں کے پالنے کا, اس لیے اس ذریعے کی بھی اللہ تعالی نے قدر فرمائی ہے اور اس کی حکم کا حکم دیا کہ جس ذریعے کو ہم نے ذریعہ بنا ہے ماں باپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب یہ اپنی قوت کو پہنچ گیا, وہ بلغ 40 سنتن, اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. تو ایک تو جوانی ہوتی ہے اعضا کی جوانی, ایک ہوتی ہے عقل کی جوانی. مفسرین نے یہاں لکھا ایک ہوتی ہے اعضا کی جوانی. اعضا کی جوانی تو 18-20 کے اندر اعضا مضبوط ہو جاتے ہیں اور آدمی لڑنے گرنے کے قابل ہو جاتا ہے, چنانچہ وہ جوانوں والے جذبات اس میں ابھر آتے ہیں. لیکن عقل ابھی کامل نہیں ہوتی اس کی, عقل کامل نہیں ہوتی کیونکہ تجربہ نہیں ہے ابھی بیچارے کو. 18 ہی گزرے ہیں اس دنیا میں, جب اور 18 گزریں گے, بلکہ 22 گزریں گے, 40 عمر گزر جائے گی, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں معاملات اس طریقے سے کیے جاتے ہیں, یہ ادھا دن جوانی کے زور میں معاملات نہیں ہوتے. تو جو اعضا کی قوت ہے وہ تو ہو جاتی ہے 18 کے اندر, لیکن جو عقل کی قوت ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے 40 کی عمر میں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ انسان اپنی قوت کو پہنچا اور پھر اس کے بعد 40 کی عمر کو پہنچ گیا, اس کے بعد اس نے یہ بات کہی جو آگے آ رہی ہے. اور یہ جو 40 کی عمر ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے, یعنی تجربات کی بھٹی سے آدمی گزر جاتا ہے, اچھے برے کو پہچاننے لگتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو نبوت عطا کی جاتی ہے وہ 40 کے بعد. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آئی وہ بھی 40 کے بعد آئی. اسی لیے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہ بھائی 40 سال تک تو تم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھو، کیونکہ ابھی تو عقل کامل، تجربات سے جب آدمی گزرتا ہے پھر اس کے بعد اس میں تحمل پیدا ہوتا ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صحیح صلاحیت اپنے کمال کو پہنچتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ وہ انسان جب اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال اس کی عمر ہو گئی، یعنی عقل بھی اس کی کامل ہو گئی، اس کے بعد اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ وہ قرآن نے نقل کی ہے. یہ دعا اصل میں تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کیا دعا کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. وان اعمل صالحا ترضى. اور اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. واصلح لی فی ذریتی. اور اے اللہ، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے اللہ، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی آپ کے احکام ماننے والوں میں سے ہوں. یہ دعا عجیب و غریب، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، قبول فرما کر اس کے مطابق وہی نازل فرما دی. چنانچہ اب ہر اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ دعا یاد کرے، اور یہ دعا یاد کر کے مانگا کرے، ربی اوزعنی، اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہیں. مجھے توفیق عطا فرما شکر کی. اور یہ جو فرمایا کہ مجھے توفیق عطا فرما شکر کی، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کے پاس کچھ جمع بھی ہو جاتا ہے. اب جب 40 سال کی اگر آدمی عمر دیکھے اپنی، تو دیکھا گھر بھی ہے، چاہے کرائے کا ہے چاہے ویسا ہے، اور جناب کو سواری بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، جناب ٹوپی بھی ہے، واسکٹ بھی ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. کہاں وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا تو اس کے جسم پہ ایک کپڑا تک نہیں تھا، کچھ بھی اس کی ملکیت کے اندر نہیں تھا. اب جب وہ پروان چڑھتا رہا 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب دیکھتے ہیں میرے پاس سواری بھی ہے، ماشاءاللہ گھر بھی ہے، ارے بھائی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ سب کس نے عطا کیے؟ یہ میرے پروردگار نے مجھے عطا کیے. اس وقت میں وہ اس کو شکر کی توفیق ہوتی ہے، اور کہتا ہے اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، والا والدیا، اور ان نعمتوں کا جو میرے والدین پر آپ نے کی. وہ اب بھی یہاں اس نے اپنے والدین کو بھولا نہیں، پتہ نہیں والدین اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے والدین کو نہیں بھول رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے لیے تو دعا وہ بھی ہے جو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو سنائی تھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرے کہ اے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا. اور حقیقت میں والدین کی قدر انسان کو ہوتی نہیں جب تک کہ خود والد نہ بنے. ایک پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی والدین کرتے کیا ہے. وہ تو جب آدمی خود والد بنتا ہے یا ماں بنتی ہے وہ عورت، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ نے ہمیں کن کن نازوں کے ساتھ اور کس کس طریقے سے پالا ہے. اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کے پاس تو پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، حالات بھی اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ماں باپ تھے، انہیں تو پتہ نہیں کن نامساعد حالات کے اندر ہمیں پالا تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کیا خاص فضل ہوتا ہے ان پر بھی اور پھر ان پر بھی. اس کو فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین. آگے فرمایا وان اعمل صالحا ترضى. یہ بھی دعا کا حصہ ہے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیکی کا کام کروں، ایسا نیکی کا کام جس سے آپ راضی ہو جائے، جو آپ کو پسند ہو. اور یہ بھی عجیب دعا ہے، یعنی دعا کا عجیب حصہ ہے یہ کہ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسی نیکی کروں جو آپ کو پسند ہو. دیکھیے، نیکی کے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھنی چاہیے. یہاں جو قرآن نے کہا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسی نیکی کا کام کروں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں نیکی کے کام بہت سارے ہو سکتے ہیں. اگر آپ خالی بیٹھے ہیں تو اس وقت میں بہت نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، آپ اس میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں، آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی کی عیادت بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوی کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، بچوں کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں، جس کے حلال بھی کما سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، جہاد بھی کر سکتے ہیں، جا کے کہیں بیان بھی کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے نیکی کا. اگر نیکی کے آپ نیکی کے کاموں کی فہرست بنانا چاہیں تو وہ 100, 500, 1000 سے اوپر پہنچ جائے گی. ان ہزار نیکی کے کاموں میں سے کون سا کام اللہ تعالیٰ کو کس وقت میں پسند ہے، اس کا انتخاب جو ہے وہ اہم چیز ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے، یعنی یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جو میں کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہر وقت میں وہ کام مختلف ہوتا رہتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر وقت میں وہ کام ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف ہوتا رہتا ہے. اس کی ایک آسان مثال ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نیکی کیا ہے کہ قرات آپ خود کریں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو اب نیکی کا کام کیا ہے کہ آپ چپ رہیں. تو کہاں تو تلاوت جو تھی وہ نیکی کا کام تھی، اب چپ رہنا نیکی کا کام ہو گیا. اگر آپ جناب مسجد میں آئے ہیں تو عام حالات میں اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ بیٹھ کر تلاوت کر لیں یا تحیت المسجد ادا کر لیں یا آپ بیٹھ کر اپنی تسبیح پڑھ لیں درود شریف کی، استغفار کی. لیکن اگر امام خطبہ دے رہا پھر آپ تسبیح پڑھنا نیکی کا کام ہوگا، تلاوت کرنا نیکی کا کام ہوگا؟ نہیں. اب نیکی کا کام یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، زیادہ حرکتیں بھی نہ کرو اور چپکے سے اس کا خطبہ سنو. اب اس وقت میں اگر آپ تلاوت کرو گے تو یہ نیکی کا کام اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ امام کو خطبہ دے رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا تسبیح پڑھ رہے ہو تو یہ نیکی کا کام ایسا ہے کہ جو غلط وقت میں ہو رہا ہے، غلط جگہ میں ہو رہا ہے، غلط طریقے سے ہو رہا ہے. معلوم ہو کہ ہر وقت میں ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جو اس وقت میں میرے رب کو پسند ہے اور اس وقت میں اس کا حکم ہے. اب جناب اذان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ بیوی بچوں سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اب نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ آپ بیوی بچوں سے بات کر لیں، مگر ادھر سے آواز بھی آ رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب نیکی کیا ہے کہ آپ یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور اپنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، پھر واپس آ کے پھر بیوی بچوں سے بات کر لینا. اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اب اٹھو اور جاؤ مسجد. لیکن فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ جائیں گے تو اس مریض کے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف. اب نیکی کیا ہے؟ اب نیکی یہ کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اور با جماعت نماز بعد میں پڑھ لیں گے. بعد میں جو جاتے ہی رہتے ہیں، پہلے بھی جاتے ہیں بعد بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہسپتال میں اس مریض کے پاس رہنا جو ہے یہ زیادہ نیکی کا کام ہے. تو یہ نیکی کے کام مختلف اوقات میں بدلتے رہتے ہیں. کس وقت میں ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اچانک اذان کی آواز آتی تھی تو آپ اٹھ کر اس طریقے سے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. کہاں تو اتنی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی شفقت ہو رہی ہے اور اپنا گھلے ملے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر اذان کی آواز آئی اٹھ کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو یہ اب یہ کہ کس وقت میں کون سا کام نیکی کا ہے، اس کا انتخاب جو ہے یہ بہت اہم. اور ہمارے ہاں اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. اب کسی نے ایک نیکی لے لی، اس نے کہا میں تو درود شریف لے لی، اب صبح بھی درود شریف، دوپہر کو درود شریف، شام کو بھی درود شریف، رات کو بھی درود شریف. اب وہ کہیں جا کے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یا کسی آدمی نے تلاوت لے لی، کسی نے صرف تبلیغ کو لے لیا، کسی نے صرف جہاد کو لے لیا، کسی نے صرف پڑھنے پڑھانے کو لے لیا، کسی نے صرف ایک چیز لے لی. اگر آپ صرف ایک چیز لیں گے اسی کو نیکی سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کہیں آپ غلطی میں پھنس جائیں. یا کسی نے جناب تسبیح لے لی تو بعض جگہوں تسبیح ٹھیک ہے، عام حالات میں تسبیح پڑھنی چاہیے، لیکن ابھی ہم نے مثالیں دی کہ بعض جگہوں میں تسبیح پڑھنا مناسب نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ تھے، آپ حضرات نے شاید زیارت بھی کی ہوگی، نام بھی سنا ہوگا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آخری خلیفہ جن کا ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب قدس اللہ سرہ کبھی تقریر فرما رہے ہوتے تھے، بیان فرما رہے ہوتے تھے، اور کوئی آدمی بیٹھا تسبیح پڑھتا ہوتا تھا تو بڑے ناراض ہوتے تھے. بابا تسبیح پڑھنی ہے تو وہاں جا کے پڑھو، ہمارے سامنے پڑھ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہاری بات نہیں سننا چاہتا؟ ارے بھائی نہیں سننا چاہتے تو کہیں اور جا کے پڑھو. اب یہ وہ ایک قسم کا مقابلہ ہو رہا، میں اس کو سنا رہا ہوں قرآن کی بات، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں سنتا، میں تو اپنی تسبیح پڑھوں. ارے بھائی تسبیح پڑھنی ہے اور جا کے پڑھ لو. اب ایک آدمی یہاں کھڑے ہو کر جب نفلیں شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ غلط بات ہوگی یا نہیں ہوگی. بھئی یہاں بیان ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اتنی بڑی مسجد پڑی ہے تو وہاں جا کے نفلیں پڑھ لو، وہ بھی جب کہ مکروہ وقت نہ ہو. ابھی تو خیر مکروہ وقت ہے، لیکن تو یہ عقل بھی تھوڑی سی چاہیے، یعنی نیکی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل بھی چاہیے. اور یہ عقل آتی ہے بزرگوں کی صحبت سے، یہ آتی ہے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے اور بزرگوں کے پاس رہنے سے، علماء اور فقہا کی باتیں سننے سے، اس سے یہ عقل پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالی کا کلام عجیب ہے. اللہ تعالی نے ایک جگہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور عجیب بات ارشاد فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گنتے. یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، وہاں عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیتیں ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. کیا مطلب؟ سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں. معلوم ہے کہ دین کی باتوں پر سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے کہ کس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جو میرے رب کو پسند ہے. اسی کو ہمارے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، وہ فرماتے تھے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے. یعنی کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے؟ یعنی ہر وقت یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس وقت میں میرے رب کا کیا حکم ہے، اس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جو میں کر لوں اور جسے میرا رب راضی ہو جائے. ایک آدمی پیاسا ہے، گرا ہوا ہے، اس کو پانی پلانا ہے. اب اس وقت میں سب نیکی کے کام چھوڑ کے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو پانی پلا دیں؟ تو یہ مختلف اوقات میں کون سے وقت میں کون سا نیکی، کیونکہ نیکی کے کاموں کی بڑی لمبی فہرست ہے، ہزار سے بھی اوپر وہ فہرست بنے گی اگر آپ کبھی اس کو قرآن حدیث سے لے کر یہ نیکی کے کاموں کی فہرست بنانا چاہیں. اب ان میں سے کس وقت میں کون سے کام کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں عقل، تجربہ، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی کسی مرشد کو پکڑنا چاہیے، کسی شیخ سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ اسی لیے کرتے ہیں. شیخ جو ہے اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو گناہوں سے بچنے کی تدابیر بتاتا ہے، دوسرا بتاتا ہے کہ کس وقت میں کون سا نیکی کا کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی اپنے طور سے وہی ایک دو نیکی کے کام پکڑ لیتا ہے، اسی کو کرتا رہتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، نیکی کے کام تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کر گڑبڑ ہو جائے. اس لیے شیخ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے کہ جس میں محنت کم ہوگی اور اللہ تعالی کا قرب زیادہ ہوگا. یہ شیخ کا کام ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں جو دعا سکھائی، دعا ہمیں سکھائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا نقل فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ وان اعمل صالحا ترضاه، میں ایسا نیکی کا کام کروں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو. کیا مطلب؟ ہر نیکی کا کام مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کا کام کرنا چاہیے جس سے رب راضی ہو. دیکھو نیکی کیوں کرتے ہیں؟ نیکی تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ رب راضی ہو. تو اگر رب ہی راضی نہ ہو، ہم نیکی تو کرتے جا رہے ہوں مگر رب راضی نہ ہو، تو کیا فائدہ کیا ہوگا اس نیکی کا؟ اصل نیکی کا مقصد تو ہے رب کو راضی کرنا. رب ہم سے رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو سارا مقصود جو ہے وہ تو رب کو راضی کرنا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو، ہم رب سے راضی ہوں. تو یہ جو ہے اس کے لیے نیکی کے کاموں میں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون سا نیکی کے کام میں ایسا کروں اس وقت میں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اس کی دعا کرنی چاہیے. وہ دعا یہ ہے، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسی نیکی کا کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. اور آگے فرما واصلح لی فی ذریتی، اور اے پروردگار میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجئے. معلوم ہو کہ آدمی کو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. ہم اولاد کو نصیحت تو کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے چپکے چپکے، جس طرح ماں باپ کے لیے دعا کا حکم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور اولاد کے لیے بہترین دعا وہ ہے جو یہاں سکھائی گئی ہے. ایک تو یہ دعا ہے واصلح لی فی ذریتی، اور ایک اور دعا ہے جو قرآن مجید میں آپ نے سنی ہوگی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ایک تو وہ دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، اس سے بھی اولاد اچھی ہوتی ہے اور جناب وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. واصلح لی فی ذریتی، اور اے پروردگار میری اولاد کی اصلاح فرما دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کا کہنا ماننے والوں میں سے ہوں. مسلم کہا جاتا ہے گردن جھکانے والے کو کہ میں آپ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. آگے قرآن کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعائیں کی، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ان نیک لوگوں کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہم معاف کر دیتے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کے نیک کاموں کو، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنتی لوگ ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ ایسے ہوں گے اللہ بھی راضی، ماں باپ کا بھی حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی، تو یہ اہل جنت ہیں، ان کی نیکیوں کو ہم قبول کریں گے، برائیوں سے درگزر کریں گے، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حملته امه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے حمل برداشت کیا مشقت سے اور اس کو جنا مشقت سے. وحمله وفصاله 30 شهرا، اور حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 مہینے ہوئی. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ انسان اپنی طاقت کو پہنچ گیا. وبلغ 40 سنة، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال، تو اس نے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیکی کا کام کروں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو. واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے کاموں کو قبول کر لیتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگوں میں ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. دعاء بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جن جنتی لوگوں کا آج کی ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یا ارحم اپنے فضل و کرم سے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالم اپنے فضل سے ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ، یا ارحم اپنے فضل و کرم سے، اس قرآن حکیم کی برکت سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا اللہ اپنے رحمت کے وسیلے سے ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرما دیجیے. اور ان کی جو آپ نے یہ نیک صفات ذکر کی ہیں، یا اللہ یہ نیک صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما دیجیے. یا اللہ، یا رحم الراحمین، ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان آیات کو ہماری زندگی میں جاری اور نافذ فرما دیجیے. یا اللہ، یا رحم الراحمین، ہمارے اس نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن مجید ہمارے خون میں شامل فرما دیجیے، اس پر عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن جن لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ہمیں بھی شفا عطا فرما، ہمارے متعلق احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اسلام لانے والوں میں ہمیں شامل فرما، توبہ کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. رب اوزعنا ان نشکر نعمتک الذی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا فی ذریاتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.